بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے.
الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ساتھیو یہ دو تین مجلسوں سے کبائر کا سلسلہ چل رہا ہے. آج سے کبائر کے بارے میں کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی اور ہر مجلس کے اندر دو چار کبائر کا ذکر کر کے ان کی معمولی سی تشریح کی جائے گی. دیکھیے سب سے بڑا کبیرہ یعنی سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں باری تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور یہی وہ فساد ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو منع کیا ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں درستی کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ. تو سب سے بڑا کبیرہ, سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں جو کوئی انسان کرتا ہے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور کفر بھی اسی میں داخل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ وہ حدیث جو اس سلسلے کی پہلی مجلس میں آئی تھی کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر, جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابو بکر سے مروی ہے, کیا تمہیں میں بڑوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں, بڑے گناہوں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا وہ باری تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اور وہ حدیث جو پچھلی مجلس میں ذکر ہوئی اس میں بھی آپ نے جو بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, سات وہ چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچو. سب سے پہلی چیز اس میں کس کو رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرک کو. تو شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی الا ایک انسان توبہ کر لے. اسی لیے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے, آپ نے بیان فرمایا من مات وهو يجعل لله ندا, جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اللہ کی عبادت میں, وہ یدعو, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا تھا, تو فقد حرم الله عليه الجنه انا من مات وهو يدعو لله ندا فدخل دخل النار. جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوا. ساتھیو اولاً اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگ شرک کے اندر بلکہ شرک اکبر میں مبتلا ہیں لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ ہاں ہم شرک کر رہے ہیں. یہ اصل میں شرک اور اس کی حقیقت توحید اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. شرک دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اللہ تعالی کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالی کے حقوق میں، اور اللہ تعالی کے کاموں یا اللہ تعالی کے اختیارات میں کسی کو حصہ دینے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالی کی ذات میں، جیسے یہود نے کہا، کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کیا ہے؟ یکتا ہے. قل ہو اللہ احد، وہ اکیلے ہیں. نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. مکہ کے مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور ہمارے ہندو پاک کے مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہی محمد ہے، محمد ہی اللہ ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنا ہے جس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالی کی صفت ایسی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہ اس کے کام میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے فیصلے میں، کسی میں کوئی نقص ہے نہیں ہے. کسی بھی انسان ہے اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ان سے بسا اوقات فیصلے میں کوتاہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ سبحان، وہ بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہر دور اور نزدیک کی چیز کو دیکھنے والا ہے. یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے. اگر کسی اور میں یہ صفت مانی گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا گیا. ایسے ہی ہر چیز پر نظر رکھنے والا کون سا ہے، کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہماری چھوٹی بڑی بات کسی اور کوئی ذات دنیا میں ہے، ہمارا پیر ہے، ہمارا کوئی ہے، اس پر پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ عبادت چاہے مال کی عبادت ہے، جیسے چڑھاوا چڑھانا ہے، قربانی کرنا ہے، دل کی عبادت ہے جیسے محبت اور خوف ہے، ہاتھ اور پیر کی عبادت ہے جیسے رکوع اور سجدہ اور طواف ہے، یا زبان کی عبادت ہے جیسے دعا کرنا اور پناہ مانگنا اور بگڑی بنوانا ہے. یہ ساری صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات، مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. جلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بارش برسانا کس کا کام ہے؟ یہ وہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس میں حصہ نہیں دیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میری جان کسی اور پیر کے ہاتھ میں ہے، کسی حاکم کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ کے اختیارات میں وہ شرک کر رہا ہے. تو شرک وہ ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہے. ساتھیو شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر وہ ہے جس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. شرک اکبر وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کہتا ہے تو مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہے، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. البتہ شرک اصغر کا مرتکب یہ ہے کہ وہ ہے مسلمان ہی لیکن وہ ایک قسم کا شرک کر رہا ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تو شرک اصغر اس کو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جسے شرک اور کفر کہا گیا ہے لیکن وہ شرک اکبر تک نہیں پہنچتے. مثال کے طور پر ریا ہے، ریا اور نمود، یعنی وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جانا چاہیے وہ کام انسان کسی اور مقصد کے لیے کرے. نماز جو پڑھنا ہے کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اب انسان نوکری کے لیے نماز پڑھے ہے کہ نا، یا اس لیے نماز پڑھے کہ اگر نماز نہیں پڑھا تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، تو گویا یہ شرک کر رہا ہے اور یہی ریا ہے کہ نہیں، ریا اور نمود دکھانے کے لیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ خود اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی تعلیم دے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے علم دیا ہے قرآن کا حدیث کا، اچھی تقریر اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا مقرر ہے، اچھی قرآت اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑی پیاری اس کی آواز ہے. تو گویا یہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے کس کے لیے کیا؟ غیر اللہ کے لیے. اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کس کے لیے کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. لیکن دکھانے کے لیے مسجد بنائے تاکہ لوگ کہیں بڑا مالدار ہے، تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے قسم کھانا، قسم صرف اور صرف اللہ کے نام اور اس کی صفتوں کی کھائی جائے گی بس. اب اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی قسم کھاتا ہے، اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے، یا کسی اور کی کھاتا ہے، تو کیا ہے یہ؟ یہی شرک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اس طریقے سے شرک اصغر بہت لمبا ہے، اس کی بڑی مثالیں ہیں. تعویذ لٹکانا، گنڈے، پلیتے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کرنا شرک اصغر میں داخل ہے. تو پہلا کبیرہ ساتھیو شرک باللہ ہے، خواہ وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، جس سے بچنا ہر انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. دوسرا کبیرہ والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا ہے اور ان کی بات نہ ماننا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حق کو قرآن مجید میں تین چار جگہ اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والدین احسانا ان اشکر لی ولی والدیک. تو کیوں؟ اس لیے کہ اصل انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن اس دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ کون بنے ہیں؟ اس کے والدین بنے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بڑا رکھا ہے، ان کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، آؤ ہم تمہارے سامنے وہ چیز بتلائیں جس کی مخالفت کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ شرک نہ کرنا. اگر تم شرک کیے تو گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کبیرہ گناہ ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا، بدسلوکی کی، اچھی طریقے سے نہیں پیش آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا تم نے کبیرہ گناہ کیا ہے. اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ایک عربی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اس نے کہا، یہ تو سمجھ گیا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے کہا والدین کی نافرمانی یا والدین کی بدسلوکی کے ساتھ بدسلوکی کرنا. تو والدین کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عظیم رکھا ہے. ہر وہ کام جو جائز ہو، ہر وہ کام جو جائز ہو، اگر اس کے کرنے یا اس کے نہ کرنے سے والدین کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہی چیز والدین کو کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے. ہر وہ چیز جس کا کرنا جائز ہے، اگر اس کا کرنا واجب ہے، تو اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر منع کریں گے تو نہیں مانا جائے گا. مثال کے طور پر نماز آپ کے اوپر واجب ہے، جماعت آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے کہیں کہ نہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہ جاؤ یا نماز نہ پڑھو، یہ کام کرنا ہے، تو ان کی بات ماننی جائز نہیں ہے، ان کی بات ماننی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کام مستحب ہے، وہ کام مستحب ہے لے، اور اس کے کرنے سے یا نہ کرنے سے والدین کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، تو اس صورت بھی والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے، وہ روزہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر والدین منع کرتے ہیں کہ نہیں روزہ نہ رکھو، تو دیکھا یہ جائے گا کیا اس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے والدین کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے. اگر اس کے روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کے حق کو مقدم کیا جائے گا. علی کل حال ہر وہ چیز جو جائز ہے اس کے چھوڑنے سے یا اس کے کرنے سے والدین کی حق تلفی ہوتی ہے، ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ چیز گناہ کبیرہ میں داخل ہوگی. ایسا کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک اجازت نہیں دی ہے کہ اگر والدین کسی چیز کا حکم دے اور انسان اف کرے کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، شرط یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رہی ہے، خصوصی طور پر حضرت معاذ ابن جبل کو، حضرت ابو دردہ کو، کہ وَلَا تَعُكُّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. الوالدین کی نافرمانی نہ کرنا اگر وہ یہاں تک حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے اہلوں کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو علی کل حال والدین کی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تیسرا کبیرہ گناہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ ناحق انسان کا قتل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے، انسان کے مال کو محترم قرار دیا ہے، الا بحق، مگر ایک ہی وہاں پر کوئی حق ہو. یعنی حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا اب اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. کوئی آدمی شادی شدہ ہے، وہ اب زنا کرتا ہے، تو گویا اب اس کو پتھر سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے. کوئی آدمی اپنی خوشی سے بغیر کسی کے دباؤ کے مسلمان ہوا، لیکن اب اسلام سے پھر گیا، تو اب اس کو قتل کیا جائے گا. کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کسی انسان کی جان کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے احکام کے نفاذ کے سلسلے میں جو آدمی رکاوٹ بن رہا ہے، اسلام کے جو کام ہیں اس کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی آدمی رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ بھی قتل کیا جائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی صورت شاید نہیں ہے کہ انسان کو قتل کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ایک سے زائد جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، جس جان کو مارنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے نہ حق اس کا قتل نہ کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، تو آپ نے پہلے شرک بتایا، دوسرا آپ نے والدین کی نافرمانی، اور تیسری چیز آپ نے کہا کسی انسان کا قتل. یہ عام ہے، وہ انسان مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ انسان آپ کی پہچان کا ہے یا آپ سے اجنبی ہے، آپ کے ملک کا ہے یا آپ کے ملک کا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، اس کا قتل شریعت کے اندر گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے فوراً بعد اسے بیان کیا ہے، چنانچہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والذین لا يدعون مع الله الہا آخر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمانی بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا یقتلون، اور ایسی جان کو مارتے نہیں جس کا مارنا اللہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے. اب یہ جان جس قدر اللہ کی پیاری ہوگی اسی قدر اس کا مارنا اتنا ہی برا ہوگا. مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے، اللہ تعالی کے نزدیک اس کا احترام بہت زیادہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا احون عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک ساری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے. ایک مسلمان کے قتل کی کیا اہمیت، کتنی قباحت ہے شریعت میں دیکھیے. اسی لیے قرآن مجید میں شرک کے بعد جتنی بڑی دھمکی ناحق قتل پر دی گئی ہے کسی اور گناہ کے اوپر نہیں دی گئی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. پانچ دھمکیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس شخص کو جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ جہنم میں ایک مدت تک وہ انسان رہے گا، ہزار سال کی مدت ہو، دو ہزار کی ہو، لاکھ ہو، ہمیشہ کی ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جہنم میں جائے گا اور ایک لمبی مدت کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے اللہ تعالی کی زبان پر. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو مہیا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. تو مومن کا قتل یہ عام لوگوں کے قتل کے مقابلے میں بہت ہی اور زیادہ قبیح ہے. اسی طریقے سے ہر وہ شخص ہے جس سے آپ کا کوئی عہد ہے، جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہے، جو آپ کی ذمہ داری یا آپ کی حکومت کی ذمہ داری میں ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، اس کا قتل بھی شریعت کی نظر میں بہت بری چیز ہے. اس کا قتل بھی شریعت کی نظر میں بہت بری چیز ہے. جس طریقے سے بعض لوگ مثال کا سعودیہ میں اپنے آپ کو ایک ملک کے باغی بنتے ہیں، اور یہاں آ کر کے جو لوگ باہر کے ہیں انہیں بموں سے کلاتے ہیں یا انہیں قتل کرتے ہیں، یہ چیز عام قتل کے مقابلے میں اور بری ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد وہ شخص جو امان لے کر کے اگرچہ دوسرے دشمن کے ملک کا رہنے والا لیکن آپ کے ہاں آیا ہے اور رہ رہا ہے، یا کسی ذمی کو قتل کیا جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں دوسری روایت ہے. ذمی کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو مسلمان ملک میں بطور رعایا کے رہتے ہیں. تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ سزا رکھا ہے کہ وہ جنت میں داخلہ تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وہ کیا ہے؟ جنت کی خوشبو. جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت یا بعض روایت 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے، یعنی اتنی دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے، گویا وہ جنت سے اتنا دور رہے گا جتنے دنوں تک 40 سال میں وہ چل کر کے آ سکتا ہے. 70 سال میں چل کر کے آئے گا. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی قباحت ہے کسی ایسی جان کو مارنے میں جو آپ کے عہد اور پیمان کے تحت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کا ناحق خون بھی یہ گناہ کبیرہ. یہ چند باتیں تھیں جو آج 3 کبیرہ سے متعلق بیان کی گئی ہیں. باری تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے کبائر سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.